السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
میں بین الاقوامی تنظیم سیف دا چلڈرن کا اسلام آباد میں دفتر کھول دیا گیا، وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی کی ایک عدالت نے وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی کی تعلیمی لیاقت سے متعلق ایک عرضداشت سماعت کے لیے منظور کر لی۔ کانگریس نے ایرانی سے استعفیٰ مانگا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی صدر باراک اوباما نے یرغمال بنانے والوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے حوالے سے امریکی پالیسیوں میں جامع اصلاحات کے احکامات جاری کیے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں گرمی کی شدت سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تقریباً 750 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے ذرائع مرنے والوں کی تعداد 800 سے زائد بتاتے ہیں۔ حکومت اور ماہرین اس سلسلے میں کیا تجاویز دیتے ہیں؟ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
کراچی میں شدید گرمی سے ہونے والی اموات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، یہی صورتحال اندرون سندھ کی بھی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں میں سندھ میں شدید گرمی سے تقریباً 750 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ نجی نیوز میڈیا کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 850 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شدید گرمی سے جنم لینے والے مسائل نے اتنے سارے لوگوں کی جان لے لی، جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات سے کئی جانوں کو بآسانی بچایا جا سکتا تھا۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناکامی ضرور ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک قدرتی آفت ہے۔
ہمارے یہاں ویسے بھی پچھلے چند سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں درخت کاٹ دیے گئے، اور جو سایہ دار درخت ہوتے تھے اس کے نیچے بیٹھ کے لوگ تھوڑا سا لوگوں کو سکون مل جاتا تھا، تو یہ اور پھر شہر کے اندر جو پولوشن ہے وہ بھی اتنا ہے، لیکن یہ تو جو فوری اقدامات تھے وہ تو یہی تھے کہ آپ فوری طور پہ ریلیف سینٹرز لگا دیتے، لوگوں کو وارننگ ایشوز کرتے، وارننگ مختلف اخبارات میں اشتہار کے ذریعے اور ٹیلی ویژن میں اشتہار کے ذریعے، اور پھر ہاسپٹلس کے اندر جو امیڈیٹ ریلیف ورک ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ ایون پہلے دن کے بعد جب یہ صورتحال واضح ہو گئی تھی کہ یہ گرمی کی لہر جو ہے کئی دن رہے گی۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت اپنی طرف سے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی امداد کے لیے طبی کیمپ قائم کر رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی شدید گرمی کا شکار بن سکتا ہے، لیکن چھوٹی عمر کے بچے اور زیادہ عمر کے بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کراچی کے آغا خان ہسپتال کی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ڈاکٹر سمینہ شاہ ہر عمر اور جنس کے افراد کا علاج کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ سخت گرمی میں باہر نہ جائیں، دھوپ کی بجائے چھاؤں میں رہیں، سر کو گیلے کپڑے سے ڈھانپ لیں، ہلکے کپڑے پہنیں، اپنے ساتھ پانی یا او آر ایس والے پانی کی بوتل رکھیں اور خوب پانی پیتے رہیں۔ ڈاکٹر سمینہ شاہ نے کہا کہ اگر کوئی سخت گرمی سے متاثر ہو ہی جائے تو اسے فوری طور پر طبی امداد دی جانی چاہیے۔ طبی امداد ملنے تک متاثرہ شخص کو چھاؤں والی ٹھنڈی جگہ منتقل کیا جائے، اس پر پانی ڈالا جائے، گیلے کپڑے اور پنکھے کی مدد سے متاثرہ انسان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، اور اگر وہ پانی پی سکتا ہو تو اسے پانی پلانا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق شدید گرمی سے انسان کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسانی جسم بہت گرم ہو جاتا ہے تو اس کے کئی اعضاء اور نظام ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے، اور یوں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ شدید گرمی میں انسان کہیں سے بھی کچھ بھی پی لیتا ہے۔ گندا پانی یا گندے مشروبات پینے سے لوگوں کو معدے اور آنتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، انہیں الٹیاں اور دست ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی سے مر سکتے ہیں۔ کراچی کے موسم میں کچھ بہتری آئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ سمندری ہواؤں کے چلنے اور بارش سے گرمی کا زور مزید ٹوٹے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جلد قدرتی بارش نہ ہوئی تو کراچی میں مصنوعی بارش کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ کراچی.
پاکستان نے بین الاقوامی فلاحی گروپ سیو دی چلڈرن کو اپنے دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان میں گروپ کے ترجمان سعید احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکام نے اسلام آباد میں گروپ کے مرکزی دفاتر کے گیٹ پر لگائے گئے تالے کھول دیے ہیں. دو ہفتے قبل حکومت نے گروپ کو اپنے ہی منشور کی خلاف ورزی کا الزام دیتے ہوئے یہ کارروائی کی تھی، تاہم اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کا اسلام آباد میں دفتر کھول دیا گیا ہے. رواں ماہ کی 11 تاریخ کو اس تنظیم کا اسلام آباد میں دفتر انتظامیہ کی طرف سے سیل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سیو دا چلڈرن نے از خود پاکستان بھر میں اپنے دفاتر بند کر کے اپنے عملے کے 1200 افراد کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی تھی. اس فیصلے پر ملکی و بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیر سرکاری تنظیموں کے کام سے متعلق نئے ضابطۂ کار اور قانون سازی تک ان کو ملک میں 6 ماہ تک کام کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ تمام غیر سرکاری تنظیموں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی نئی رجسٹریشن کا عمل 3 ماہ میں مکمل کروائیں. رواں ہفتے ہی پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ سیو دا چلڈرن کسی ملک دشمن کارروائی میں ملوث تھی.
سیو دا چلڈرن کے بارے میں کوئی یہ الزام نہیں تھا کہ یہ ملک دشمن ہے. اب مینجمنٹ ایشوز تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 73 آفیسز ہیں، اس پہ کنفیوژن تھا. تو پچھلے 10 دن سے جو بات چیت ہوئی ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس این جی او کو بھی باقی این جی اوز کے ساتھ 6 مہینے کام کرنے دیا جائے گا انڈر دا مینڈیٹ. اس کا کوئی فورن ریپرزینٹیو ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے ویزز نہیں دیے، وہ سچویشن جاری رہے گی. اس کے صرف 13 آفیسز کام کرنے دیے جائیں گے، 13 آفیسز.
سیو دا چلڈرن کے ترجمان سعید احمد مناس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومت کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا.
سیو دا چلڈرن پاکستان کا آفس، تمام مینجمنٹ اور 1200 جو پاکستانی ہمارے صرف پاکستانی اسٹاف ہے، وہ تمام کے تمام لوگ حکومت پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آفیسز اور آپریشن کو دوبارہ چلانے کی اجازت دی ہے. اور ہم اس کو ایک خوش آئند قدم سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں تھیں حکومت اور ہمارے ادارے کے درمیان وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ اور بہتر طریقے سے ماؤں اور بچوں کی صحت، تعلیم اور فلاح و بہبود کے لیے پاکستان بھر میں دوبارہ کوشاں ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے.
سعید احمد کے مطابق ان کی تنظیم حکومت پاکستان کے تمام احکامات اور قواعد و ضوابط کی پابندی کرتی ہے اور آئندہ بھی ایسا کرتی رہے گی. سیو دا چلڈرن گزشتہ 35 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور اس وقت ملک بھر میں 1200 افراد اس سے منسلک ہیں. تنظیم کے مطابق گزشتہ سال اس کی طرف سے 40 لاکھ بچوں اور ان کے اہل خانہ تک صحت، تعلیم، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کی سہولتیں پہنچائی گئیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دہلی کی ایک عدالت نے وزیر تعلیم سمرتی ایرانی کی تعلیمی قابلیت سے متعلق ایک عرضداشت سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے انتخابی کمیشن کو پیش کیے جانے والے کاغذات میں اپنی تعلیم سے متعلق غلط معلومات دی ہیں. حزب مخالف کانگریس پارٹی ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
بی جے پی اور مرکزی وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. دہلی کی ایک عدالت نے ایرانی کی تعلیمی لیاقت کے تنازعہ سے متعلق ایک عرضداشت سماعت کے لیے منظور کر لی. اس نے اگلی سماعت کی تاریخ 28 اگست مقرر کی ہے. اسمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں داخل کردہ اپنے حلف ناموں میں اپنی تعلیمی لیاقت کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے. ایک آزاد صحافی احمد خان نے عدالت میں درخواست داخل کر کے الزام لگایا کہ اسمرتی ایرانی نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا انتخابات کے موقع پر الیکشن کمیشن میں داخل کردہ اپنے 3 حلف ناموں میں الگ الگ تفصیلات پیش کیں. احمد خان کی طرف سے عدالت میں پیش ہونے والے سینئر وکیل کے کے مان نے عدالت کو بتایا کہ اسمرتی ایرانی نے 2004 میں لوک سبھا انتخابات کے موقع پر جو حلف نامہ داخل کیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 1996 میں دہلی یونیورسٹی اسکول آف کریسپونڈنس سے بھی یہ مکمل کیا تھا، جبکہ گجرات سے راجیہ سبھا کا الیکشن لڑنے کے موقع پر 11 جولائی 2011 کو داخل کردہ حلف نامہ میں انہوں نے کہا کہ ان کی اعلیٰ تعلیمی لیاقت بی کام پارٹ 1 ہے، جو کہ انہوں نے اسکول آف کریسپونڈنس دہلی یونیورسٹی سے کیا ہے. उन्होंने अमेठी हलका से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 16 अप्रैल 2014 को जो हलफनामा दाखिल किया उसमें उन्होंने अपनी तालीमी लियाकत बी काम पार्ट 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाई। इस मामले में अदालत के जरिए कार्रवाई करने के फौरन बाद कांग्रेस ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि वजीर तालीम अपनी तालीमी लियाकत के बारे में दरोग बयानी कर रही हैं, ऐसे में मुल्क के लाखों करोड़ों तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर स्मृति ईरानी अपने ओहदे पर बरकरार रहती हैं तो इस मामले पर असरअंदाज हो सकती हैं, लिहाजा जब तक इस बारे में कोई फैसला ना आ जाए उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या वजीर आजम को चाहिए कि उन्हें बरतरफ कर दें। बकौल उनके स्मृति ईरानी के पास अपने ओहदे पर एक दिन भी बरकरार रहने का अखलाकी आइनी और कानूनी जवाब नहीं है। बीजेपी या हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अभी बाज़ाब्ता कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम इस दौरान एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब नामा निगारों ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से ललित मोदी तनाज़ा में फंसी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे और इसी के साथ स्मृति ईरानी के इस्तीफों से मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह यूपीए हुकूमत नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सदर बराक ओबामा ने जरगमाल बनाने वालों के साथ मामला तय करने के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में जामे इस्लाहात के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का अहद किया है कि बैरून मुल्क दहशत गर्दों के हाथों जरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरियों को बाजियाब कराने के लिए हुकूमत अपने पास मौजूद तमाम वसाइल को बरुए कार लाएगी। बुध के रोज व्हाइट हाउस में अपने कलमात में मिस्टर ओबामा ने कहा कि हुकूमत उन खानदानों के खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करेगी जो अगवाकारों के साथ मुजाकरात की कोशिश करते हैं या अपने अहले खाना की रिहाई के हुसूल के लिए रकूम की अदायगी करते हैं। तफसील अंजुम हैरल्ड गिल की जुबानी।
बुध के रोज व्हाइट हाउस में सदर बराक ओबामा का कहना था कि वो खानदान जो अपने अगवा होने वाले या यरगमाल बनाए गए अजीजों की रिहाई के लिए जरे तावान की अदायगी के लिए अगवा कुनिंदगान से मुजाकरात करेंगे, हुकूमत उन खानदानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यरगमालियों से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी पर नज़रसानी के नतायज का ऐलान करते हुए सदर ओबामा का कहना था कि हमें बेहतर काम करने की ज़रूरत है। सदर ने 6 माह पहले एक बोर्ड तश्कील दिया था जिसके ज़िम्मे यरगमालियों की बाज़ियाबी से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करना था। अपने ऐलान के दौरान सदर ओबामा का कहना था कि नई पॉलिसी के तहत अहले खाना को यरगमाल बनाने वालों से रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर अब कोई कदगन नहीं होगी। इस ऐलान से पहले सदर ओबामा ने व्हाइट हाउस में यरगमाल बनाए जाने वाले अमरीकी शहरियों के खानदानों से मुलाकात की थी। सदर ओबामा का कहना था कि हुकूमत यरगमाल बनाए जाने वाले या अगवा होने वाले अफराद के अहले खाना की रिहाई के लिए की जाने वाली निजी काविशों में मुआवनत फराहम करेगी। कबल अजीं दाइश के हाथों यरगमाल बनाए जाने के बाद हलाक किए जाने वाले अफराद के खानदान वालों का कहना था कि उनको धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने अपने अजीजों की रिहाई के लिए जरे तावान अदा किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर औकात दहशतगर्दों के साथ अपने अजीजों की रिहाई के लिए खानदान वालों के रवाबित और काविशों को अमरीकी हुकूमत सरफे नजर करती रही है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सदर बराक ओबामा को बुध के रोज टेलीफोन किया है और उनके साथ अमरीका की जानिब से फ्रांसीसी रहनुमाओं की जासूसी के इल्जामात पर बात की है। सदर ओबामा ने अपने इस अज़्म का इआदा किया कि इत्तेहादियों के दरमियान जासूसी की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांस अपने चोटी के एक इंटेलिजेंस अहदेदार को वॉशिंगटन रवाना कर रहा है। कबल अजी ये खबरें मुनकशिफ हुई थीं कि अमरीका ने मौजूदा फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद समेत मुल्क के 3 साबिक रहनुमाओं की जासूसी की है। इस बारे में लिजा ब्रायंट की रिपोर्ट, असद हसन की जुबानी।
वजीर खारजा लोरां फेबियस ने फ्रांस के लिए अमरीका के सफीर जेन हार्टले को तलब किया ताकि विकी लीक्स और 2 फ्रांसीसी खबरसाइदारों में शाये होने वाले इनकशाफात पर तबादला ख्याल किया जा सके। लीक होने वाली खबरों के मुताबिक साल 2006 से साल 2012 के दरमियान अमरीका की इंटेलिजेंस के कौमी इदारे NSA ने फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद और उनके पेशरमों निकोलो सार्कोजी और जैकस शिराक की गुफ्तगू रिकॉर्ड की। इन गैर मुसद्दका इत्तलात पर फ्रांस के अंदर गम व गुस्से ने जन्म लिया है, अगरचे बहुत सों के लिए इन इत्तलात में कोई हैरत की बात नहीं है। मिस्टर ओलांद ने बुध के रोज़ इन इल्ज़ामात पर तबादला ख्याल के लिए हंगामी इजलास भी तलब किया। उन्होंने बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से जासूसी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म मैनुअल वैलेस ने पार्लियामेंट से खिताब में इल्ज़ामात को बहुत संगीन करार दिया।
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ان خطرات کا ادراک کرنا چاہیے جو وہ آزادی کے لیے پیدا کر رہا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ امریکہ اور فرانس کے تعلقات میں آنے والی دراڑوں کی بھی مرمت کرے۔ ادھر واشنگٹن میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ واشنگٹن مسٹر اولاند کی گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ تاہم بیان میں ماضی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ جو کیبلز لیک ہوئی ہیں ان میں دیگر موضوعات کے علاوہ یونان میں یورو زون کے بحران پر مسٹر اولاند کی فکر مندی اور مشرق وسطی امن مذاکرات واشنگٹن کو شریک کیے بنا دوبارہ شروع کرنے کے مسٹر سارکوزی کے موقف کا بھی تذکرہ ہے۔ مسٹر سارکوزی کی نئی سیاسی جماعت دی ریپبلکنز کے ایک رکن نے ان خبروں کو اسکینڈل قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ایک رکن مسٹر ایرک نے فرانس کے انفو ریڈیو کو بتایا کہ واشنگٹن کو اس پر وضاحت دینی چاہیے اور ان کے بقول اس نامعتبر کام پر انہیں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تاہم ایک تجزیہ کار فلپ موریا دا فارجز نے، جو فرینچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ ہیں، کہا ہے کہ اس تنازع کی دھول جلد بیٹھ جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی حیرت انگیز خبریں نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ویکی لیکس کی یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں۔ آج ترجیحات کچھ مختلف ہیں جن کا تعلق مشرق وسطی اور یہاں کے حالات پر تشویش سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں یہ معاملہ جلد بھلا دیا جائے گا۔ یہ انکشافات یا لیکس ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب فرانس کی پارلیمنٹ بدھ کو دیر گئے متنازع نگرانی کے عمل پر آئین سازی پر رائے شماری میں حصہ لے رہی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین توقع کر رہے ہیں کہ واشنگٹن میں جاری اسٹریٹیجک اور اقتصادی مذاکرات کے دوران بحری سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی اور انسانی حقوق جیسے سخت مسائل پر اختلافات کم کر لیے جائیں گے۔ دنیا میں گرین ہاؤس گیس پیدا ہونے کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ دونوں ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں پر تعاون میں توسیع کی بھی توقع کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ سے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکہ اور چین کے درمیان ساتویں مرتبہ مذاکرات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب حال ہی میں امریکہ کے لاکھوں وفاقی ملازمین کے قوائف کو بڑے پیمانے پر ہیک کیے جانے کے باعث سائبر سیکیورٹی پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ تفتیشکار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چوری کا منبع کیا ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ چین سے کی گئی۔ چین کو ہدف بنائے بغیر امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز کہا کہ سائبر اسپیس جیسے شعبوں میں ایسے نظام کی فوری ضرورت ہے جس کے ضابطے طے شدہ ہوں۔
Nations that use cyber technologies and economic weapon or profit from the theft of intellectual property،
وہ ممالک جو سائبر ٹیکنالوجی کو ایک اقتصادی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا املاک دانش کی چوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مستقبل کے فوائد کو آج مختصر وقت کے فوائد پر قربان کر رہے ہیں۔ امریکہ جنوبی بحر چین کے متنازع علاقوں میں چین کے تعمیراتی منصوبوں پر واضح مخالفت کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ چکے ہیں کہ اسے وہ اپنے ہم منصبوں کے سامنے اٹھائیں گے۔
We will talk about regional security in the Asia Pacific, including stability on the Korean Peninsula.
ہم ایشیا بحر الکاہل میں علاقائی سلامتی کے بارے میں بات کریں گے، بشمول جزیرہ نما کوریا کے استحکام اور اس ضرورت پر بھی کہ جنوبی بحیرہ چین اور مشرقی بحیرہ چین میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس میں اضافہ کرنے کی۔ اس کے جواب میں اسٹیٹ کاؤنسلر یانگ جائے چی نے کہا کہ چین دنیا بھر میں جہاز رانی کی آزادی کی حمایت کرتا ہے اور سائبر سیکیورٹی کو اہم خیال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ سائبر معلومات کے تبادلے کے لیے کوئی بین الاقوامی کوڈ تیار کرنے کی غرض سے ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تعاون کے اظہار کے طور پر امریکہ اور چین نے شراکت کے 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں ماحولیاتی تبدیلی، صاف توانائی اور سمندر میں کچھووں کی حفاظت کی ایک کوشش سمیت ماحولیاتی تحفظ شامل ہے۔ ان مذاکرات میں ستمبر میں چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ واشنگٹن کا پروگرام بھی طے کیا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر متنبہ کر رہے ہیں کہ روس سے لاحق خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ یوکرین تک محدود نہیں۔ یورپ میں نیٹو کے اتحادی ملکوں کے ایک دورے کے موقع پر انہوں نے روس کے خلاف ڈٹ جانے کا عہد کیا، لیکن کہا کہ مغرب سرد جنگ کی حکمت عملی پر انحصار نہیں کرے گا۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجول کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔ نیٹو کی فوجیوں کا ایک کثیر ملکی یونٹ ایک عمارت پر حلہ بولتا ہے جس پر نامعلوم مسلح افراد نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ عمارت کے اندر موجود یرغمالوں کو رہا کرا لیا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے پولینڈ میں نیٹو کی مشق ایکسرسائز نوبل جمپ اس انداز سے ترتیب دی گئی تھی کہ وہ مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کی طرف سے لڑی جانے والی ہائبرڈ وارفیئر نامی جنگ سے مماثلت رکھے۔ یہ یورپ میں امریکی وزیر دفاع کی آمد کی ایک تمہید تھی اور اس ٹاسک فورس کے لیے پہلی مکمل مشق تھی جسے ویری ہائی ریڈینس جوائنٹ ٹاسک فورس کا نام دیا گیا ہے اور اسے 48 گھنٹوں کے اندر تعینات کرنے کے انداز سے بنایا گیا ہے۔ برلین میں گفتگو کرتے ہوئے، جو کسی زمانے میں ایک منقسم شہر ہوا کرتا تھا جو سرد جنگ کی علامت تھی، ایش کارٹر نے کہا کہ مغربی ماسکو سے کوئی نئی محاذ آرائی نہیں چاہتا۔
We do not seek to make Russia an enemy, but make no mistake, we will defend our allies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کو ایک دشمن بنانا نہیں چاہتے، لیکن یاد رہے ہم اپنے اتحادیوں کا اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظم و ضبط کا اور اس مثبت مستقبل کا دفاع کریں گے جو وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ ہم روس کی کارروائیوں اور سوویت دور کا ایک دائرہ اثر دوبارہ قائم کرنے کی ان کی کوششوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ماسکو اپنے جوہری ذخیرے میں 40 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا اضافہ کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ یہ اقدام اس چیز کا ثبوت ہے کہ روس کی جانب سے خطرے کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔
یوکرین
تو روس کے بارے میں ان دنوں ہمارے نسبتاً بڑے خدشات کا صرف ایک حصہ ہے۔ جوابی طور پر ہم ایک سخت لیکن ایک متوازن حکمت عملی اپنا رہے ہیں، ایک ایسی حکمت عملی جو روس کو یہ یقین دہانی کرائے کہ وہ کسی کو بھی ماضی کی طرف پلٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا، جبکہ مستقبل کی جانب پلٹنے کے ضمن میں روس کی حوصلہ افزائی اور خیر مقدم کرے گا۔ مسٹر کارٹر نے کہا کہ نیٹو کی نئی حکمت عملی ماسکو کے مثبت کردار کو سراہے گی، مثال کے طور پر ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نیٹو کا ادارہ روسی جارحیت کا جواب دے گا۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں آئیڈیاز پالیسی گروپ کے تجزیہ کار ڈیوڈ کیدیئر کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی نئی جنگ میں اجتماعی دفاع سے متعلق نیٹو کے اہم معاہدے آرٹیکل 5 کو پرکھا جا رہا ہے۔
This was made for when invasion were about tanks crossing the borders.
اسے ایک ایسے وقت طے کیا گیا تھا جب حملے میں ٹینک سرحدیں عبور کرتے تھے، آج کل یہ ذرا کم واضح ہے۔ آپ سائبر حملوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہائبرڈ وارفیئر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت یوکرین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیدیئر کہتے ہیں کہ بالٹک ریاستوں اور پولینڈ سمیت روس سے قریب ترین واقع نیٹو ارکان اپنے علاقے پر زیادہ بڑی فوجی تعیناتیوں کے لیے زور دے رہے ہیں۔
This is the kind of NATO that the Central and Eastern European countries had signed up for, and this is the kind of NATO they want right now.
یہ نیٹو کی وہ قسم ہے جس کے لیے وسطی اور مشرقی یورپ کے ملکوں نے دستخط کیے تھے، اور یہ نیٹو کی وہ قسم ہے جو ہم اس وقت چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ اجتماعی دفاع کے اس موضوع کو واپس لا رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ دوبارہ طاقت پکڑتے ہوئے روس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، ایک ایسے روس کی جانب جو اپنے فوجی ساز و سامان کو جدید تر بنا رہا ہے۔ یہ نیٹو کے لیے اس سے بھی زیادہ متعلقہ معاملہ ہے جتنا کہ یہ معاملہ کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹن برگ خبردار کرتے ہیں کہ جوابی کارروائی کرنے کی نیٹو کی اہلیت خطرے کی زد میں ہے، کیونکہ تمام رکن ملکوں کے دفاع سے متعلق اخراجات کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ 2015 تک ان میں 1.5% تک کمی ہوگی۔
So we need to redouble our efforts to reverse this trend.
ہمیں اس رجحان کو پلٹنے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے زیادہ چیلنج درپیش ہیں، اور ہم کم بجٹ کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے پہلے سے زیادہ کوششیں نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر دفاع کارٹر نے ان خدشات کو دہرایا اور نیٹو کے ارکان پر زور دیا کہ وہ گزشتہ سال اتحاد کے سربراہی اجلاس میں کیے گئے اس عہد کی پاسداری کریں کہ وہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% دفاع پر خرچ کریں گے۔ مسٹر کارٹر اب اسٹونیا اور پھر نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز جائیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دل کے 25 سال، مادھوری کیا کہتی ہیں؟
जानते हैं फिक्र व फन में।
मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया।
सन 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म की रिलीज ने न सिर्फ माधुरी को एक सुपरस्टार बना दिया, बल्कि इसके गीतों ने एक अरसे तक लोगों को मशहूर रखा। इस मौके पर अपने जज्बात के इजहार के लिए माधुरी दीक्षित ने ट्विटर का सहारा लिया। वो लिखती हैं, हम प्यार करने वाले यकीन नहीं कर सकते कि 25 साल गुजर गए, अभी कल ही की बात लगती है। इस फिल्म में काम करके बहुत मजा आया था।
हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों।
एक भारतीय वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट में माधुरी ने अपने साथी आमिर खान और डायरेक्टर इंदिरा कुमार का भी शुक्रिया अदा किया।
ओ, प्रिया, प्रिया, क्यों भुला दिया, बेवफाया बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा।
ट्विटर पर अपने एक और पैगाम में माधुरी लिखती हैं कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि इसके बाद मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिस पर मैं आमिर खान की भी शुक्रगुजार हूं और इंदिरा कुमार, बाबा आजमी और अशोक ठाकरिया की भी।
खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पटाखे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है, देखो जरा देखो यार खुद को समझती है क्या।
इस फिल्म के एक और स्टार अनुपम खेर ने भी ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया। दिल हमेशा मेरी पसंदीदा फिल्मों में रही है, मुझे हजारी प्रसाद का किरदार अदा करके बहुत मजा आया था।
मेरे लाखों पे पानी फेर दिया तूने, मैं करोड़ों रुपया कमाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या मालूम पैसे से मुझे क्या होने लगता है, पैसा देखते ही मेरे तन बदन में गुदगुदी होने लगती है, मेरा रुआ रुआ नाचने लगता है।
ये फिल्म 22 जून 1990 को रिलीज की गई थी और अपने दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट करार पाई। दिल फिल्म को तेलुगु जुबान में भी बनाया गया, जिसमें कम उम्र ही में इस दुनिया से चली जाने वाली अदाकारा दिव्या भारती ने हीरोइन का किरदार अदा किया था। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं सादिया असद। اقوام متحدہ میں مہاجرین کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کے ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ ان کا ادارہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان گزشتہ عشروں سے مہاجرین کا بوجھ بڑی خوش اسلوبی سے برداشت کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کے سربراہ انتونیو گوترس نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو ان کے وطن میں آباد کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھرپور تعاون کرے۔ گوترس پاکستان کے 3 روزہ دورے پر تھے، جس کا مقصد رمضان کے مہینے میں یہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تھا۔ دورے کے اختتام پر بدھ کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جس طرح افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی کی ہے اور اس بنا پر اس کی معیشت اور سماجی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کے برعکس بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس ضمن میں درکار تعاون کم رہا ہے۔ گوترس کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد تاریخ کی کم ترین سطح پر رہی اور صرف 13,000 لوگ ہی واپس گئے، جبکہ اس برس کے اوائل سے اس عمل میں تیزی دیکھنے میں آئی اور اب تک تقریباً 42,000 پناہ گزین افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں سابقہ حکومت کی طرف سے پناہ گزینوں کو ملک میں آباد کرنے کے لیے ٹھوس اقدام نہیں کیے گئے، لیکن موجودہ حکومت اس ضمن میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے۔
The new Afghan government, President, Chief Executive Officer, Mr. Abdullah Abdullah, and the members of the government.
گوترس نے کہا کہ نئی افغان حکومت، نئے صدر، چیف ایگزیکٹو اور حکومتی ارکان بیرون ملک مقیم پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے پائیدار اقدام کو واضح طور پر قومی ترجیح قرار دے چکے ہیں۔ ماضی میں افغانستان نے پناہ گزینوں کی وطن واپس آ کر ان کی دیرپا آباد کاری کے لیے بہت ہی کم اقدام کیے تھے۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق ملک میں تقریباً 16 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزین مقیم ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان باشندے قانونی دستاویزات کے بغیر رہ رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں پاکستان کے سرحدی امور اور ریاستوں کے وزیر عبد القادر بلوچ کا کہنا تھا کہ رمضان کے بعد ان غیر اندراج شدہ پناہ گزینوں کے کوائف جمع کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔
Hopefully by the end of the year we should be able to document every Afghan who is living on the soil of Pakistan.
انہوں نے کہا کہ رواں سال کے اواخر تک تمام افغان پناہ گزینوں کا اندراج مکمل کر لیا جائے گا اور سال کے آخر میں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہاں افغان پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 30 لاکھ ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان غیر ملکی شہریوں کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر ترکی ہے، جہاں 16 لاکھ شامی پناہ گزین آباد ہیں۔ پاکستان میں افغان شہریوں کی آمد کا سلسلہ 1979 میں روس کی طرف سے افغانستان میں مسلح مداخلت کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی حکومت اور قانون سازوں نے بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ میں ذکی الرحمان لکھوی کے معاملے پر پاکستان کے خلاف کارروائی کے مطالبے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے اس اقدام کو منگل کے روز چین نے ویٹو کر دیا تھا۔ قانون سازوں کے مطابق بھارت کی طرف سے دو طرفہ مذاکرات کی بات اور دوسری جانب پاکستان کے بارے میں تیسرے فریق سے مداخلت کرانے کا اقدام متضاد رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے بھارت کی طرف سے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام خود مختار ہے اور حکومت کے تابع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دو طرفہ مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی معاونت کے خلاف ہے، اسے یہ معاملہ بھی دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ رواں ہفتے سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی کا اجلاس بھارت کی درخواست پر بلایا گیا، جس میں بھارت کی تجویز پر پاکستان سے لکھوی کی رہائی پر وضاحت طلب کی جانی تھی، لیکن چین نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی ہے کہ بھارت نے اس معاملے پر مکمل معلومات فراہم نہیں کی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا قانونی نظام حکومت کے تابع نہیں۔
لیگل سسٹم ہمارے تابع نہیں ہے، جیسے آپ کا لیگل سسٹم ہے آپ کے تابع نہیں ہے اور ملتا جلتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی چاہے پاکستان میں ہو یا بھارت میں ہو یا افغانستان میں ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اگر بھارت نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہر فورم پر، بالخصوص انٹرنیشنل فورم پر، انہوں نے پاکستان کو نیچا دکھانا ہے، تو وہ دوستانہ ماحول جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس ہے۔ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مینس ہے، یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ چاہے بھارت وقتی طور پر اس کا نقصان اٹھا رہا ہے، یا پاکستان اٹھا رہا ہے یا افغانستان اٹھا رہا ہے، یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائے بغیر تعاون کا سوچنا ہے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بھی بھارت کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف بھارتی شہر ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستان نے عدالتی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں ایک پاکستانی عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر اس وقت بھی بھارت نے شدید احتجاج کیا تھا۔ پاکستانی حکام نے لکھوی کی رہائی کے فوری بعد ہی انہیں خدشہ نقض امن عامہ کے قانون کے تحت ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا، اور اس نظر بندی میں تین بار توسیع کی گئی۔ اپریل میں ان کی نظر بندی میں مزید توسیع نہ کرتے ہوئے انہیں عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کے درمیان تلخ بیان بازی کا سلسلہ جاری رہا، جس سے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک سے رابطہ کر کے انہیں اپنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دی۔ بھارتی وزیر اعظم کے اپنے پاکستانی ہم منصب کو رمضان کے موقع پر ٹیلی فون اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ماہی گیروں کی رہائی کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈیرہ اسماعیل خان کی سینٹرل جیل سے دو سال قبل دہشت گردوں نے 200 سے زائد قیدیوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ اس ضمن میں فرائض سے غفلت کے بنا پر 40 پولیس اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کے مطابق ایک ASI، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلز بھی برطرف ہونے والوں میں شامل ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے دو سال قبل ڈیرہ اسماعیل خان کی سینٹرل جیل پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران اپنے فرائض سے غفلت برتنے والے 40 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے۔ جولائی 2013 میں جدید ہتھیاروں سے لیس شدت پسندوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل پر حملہ کر کے وہاں سے اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت 280 سے زائد قیدیوں کو فرار کروایا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی، اور اس میں پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ضلع پولیس آفیسر صادق بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے کے وقت جیل میں ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کے خلاف محکمانہ تحقیقات شروع کی گئی تھی، جس میں ان اہلکاروں کو غفلت کا مرتکب پایا گیا۔
اس وقت یعنی اس شب کو جیل کے اندر پولیس اہلکار تعینات تھے، اس میں ڈسٹرکٹ پولیس کے جو لوگ تھے ٹوٹل ان کی تعداد 40 تھی، جس کے لیے ہم نے آئی جی صاحب کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کر کے ان کو سزا دیں۔ ہم نے پراپر طریقے سے ان کی انکوائری کی، اور جس میں وہ گلٹی قرار پائے، لہٰذا وہاں پہ ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ 40 کے 40 برخاست ہوئے ہیں۔
برخاست کیے جانے والوں میں ایک سب انسپکٹر، 3 ہیڈ کانسٹیبل اور 36 کانسٹیبل شامل ہیں۔ یہ افراد اس محکمانہ فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ شدت پسندوں کی طرف سے 2012 میں بنو کی مرکزی جیل پر بھی حملہ کیا گیا تھا، جس سے یہاں اسکیت سینکڑوں قیدی فرار ہو گئے تھے۔ ان حملوں میں فرار ہونے والے قیدیوں میں دہشت گردی سمیت سنگین جرائم میں ملوث لوگ بھی شامل تھے۔ ملک کو درپیش صورتحال اور جیلوں پر حملوں کے تناظر میں مختلف شہروں میں قائم جیلوں کی سیکورٹی پہلی انتہائی سخت کی جا چکی ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کو بھی یہاں چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رواں سال کے اوائل میں شمالی علاقے گلگت بلتستان کی ایک جیل سے بھی 4 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جن میں سے ایک ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جبکہ 2 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں سے ایک کے بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ وہ جون 2013 میں ننگا پربت کی بیس کیمپ پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے۔ اس حملے میں 10 غیر ملکی سیاحوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایران کے آئین سے متعلق نگران ادارے نے ایسے میں ایران کے جوہری حقوق کو محفوظ کرنے سے متعلق قانون کو مستحکم کیا ہے، جب ایران اور 6 بڑی عالمی طاقتیں تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق ایک جامع معاہدے کو 30 جون تک حتمی شکل دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے واضح کیا ہے کہ ان کا ملک اپنے جوہری پروگرام پر طویل المدت قلغن قبول نہیں کرے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اتحاد روس کے ساتھ ماضی کی سرد جنگ کی اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے پر مجبور نہیں ہوگا۔ جین سٹالٹن برگ نے بدھ کے روز برسلز میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد کو اپنے رکن ریاستوں کے دفاع کے لیے فوجی قابلیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے، تاہم ہم اپنے ملکوں کو محفوظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ رایاما کے ایک نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ایشیا کے بارے میں نئی امریکی دفاعی پالیسی میں تبدیلی اور داعش کے شدت پسند گروپ کے خلاف امریکی قیادت میں کیے جانے والے فوجی اقدام کو دنیا میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، جو دونوں ہی وائٹ ہاؤس کی خارجہ پالیسی کے اہم جز ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر، جس نے 40 ملکوں میں عوامی جائزہ رپورٹ ترتیب دی ہے، اس کے رایاما کے جائزے کے مطابق امریکہ کی مجموعی درجہ بندی بھی زیادہ تر مثبت ہے۔ نسلی تعصب کے تحت سیافام امریکیوں کے چرچ پر حملے میں 9 افراد کی ہلاکت کے بعد وفاقیت کی علامت امریکی پرچم ہٹانے کی اپیل جنوبی کیرولائنا سے نکل کر دیگر جنوبی ریاستوں تک پہنچ گئی ہے۔ متعدد پرچون فروشوں نے کانفیڈریٹ فلیگز اور دیگر ایسی مصنوعات جن پر یہ جھنڈے بنے ہوئے ہیں فروخت روکنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب ریاست ساؤتھ کیرولائنا کی مکننا نے جنگ کے زمانے کے وفاقیت کے حامل پرچم کو کیپیٹل گراؤنڈ سے ہٹانے کی گورنر نکی ہیلے کی اپیل پر بحث کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات زلاتیشا ہوک اور رچرڈ گرین کی رپورٹوں میں اسد حسن کی زبانی۔
سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین ساؤتھ کیرولائنا کے دارالحکومت کولمبیا میں جمع ہوئے اور کنفیڈریٹ پرچموں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست کے قانون سازوں نے اس معاملے پر بحث کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ بعض نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جنگ کے دور کا پرچم جنوبی کیرولائنا کی تاریخ اور ورثے سے زیادہ نسلی تقسیم کی علامت بن گیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ساؤتھ کیرولائنا کے اسٹیٹ سینیٹر ٹام ڈیویس کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی درست ہے کہ دوسری طرح کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، نفرت کرنے والے گروپ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس بیٹل فلیگ کو اپنی نفرت کی علامت بنا دیا ہے۔ ساؤتھ کیرولائنا میں گزشتہ ہفتے 9 افریقی امریکی شہریوں کے مشتبہ قاتل کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں وہ کنفیڈریٹ فلیگ کو لہرا رہا ہے۔ ریاست مسیسیپی میں بھی بعض اراکین پارلیمنٹ نے جنوبی ریاست کے اس فلیگ کا مسئلہ اٹھایا ہے جس پر کنفیڈریشن کی علامتیں ہیں علامت کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اور اسے مسیسیپی کے پرچم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کے متعدد بڑے پرچون فروشوں نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ کنفیڈریٹ فلیگز اور اس تصویر والی دیگر یادگاری اشیاء فروخت نہیں کریں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے امیدوار ہلری کلنٹن نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ میں والمارٹ کی طرف سے اس اقدام کو سراہتی ہوں جس میں کنفیڈریٹ فلیگز اور ان فلیگز کی حامل دیگر اشیاء ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج امازون، ای بے اور سیئرز نے بھی اس کی پیروی کی ہے۔ میں تمام فروخت کنندگان سے کہوں گی کہ وہ یہی اقدام کریں۔ صدر باراک اوباما جمعے کے روز ریورنڈ کلیمنٹا پنکنے کی آخری رسومات کے دوران توصیفی خطبہ دیں گے۔ ریورنڈ بھی ان 9 افراد میں شامل ہیں جو جنوبی کیرولائنا میں چرچ پر حملے کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وفاقی ملازمین کے کمپیوٹر مواد کی سائبر چوری کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کچھ امریکی حکام نے کہا ہے کہ چین کی سرکاری سرپرستی میں ان ویب سائٹس پر حملہ کیا گیا۔ مزید تفصیل رچرڈ گرین کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو نے منگل کے روز چین کے حکام کے ساتھ اعلیٰ سطحی اقتصادی اور سیکیورٹی مذاکرات کے دوسرے دن بات چیت کرتے ہوئے کہا،
On cyberspace in particular, we remain deeply concerned about Chinese government-sponsored cyber-enabled theft of confidential...
وہ کہہ رہے تھے کہ خاص طور پر بات اگر سائبر اسپیس یعنی انٹرنیٹ سیکیورٹی کی ہو تو ہمیں چین کی حمایت میں سائبر چوریوں پر بدستور تشویش ہے، جس میں صیغہ راز والی دستاویزات اور امریکی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی کے نمونوں کی چوری شامل ہے۔ اس طرح کی کاروائیاں انٹرنیٹ سیکیورٹی کی حدود سے تجاوز کرتی ہیں۔ آزاد اور شفاف تجارت کے سلسلے میں یہ بہت اہم ہے اور ہم ان معاملات پر مزید بات چیت کریں گے۔ لیو نے اس ماہ کے آغاز پر ہونے والے سائبر حملوں کے سلسلے کا خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا، جس میں ہیکرز نے امریکہ کے لاکھوں موجودہ اور سابق سرکاری ملازمین کی حساس معلومات چرائی تھیں۔ اوباما انتظامیہ نے اس حملے کا الزام کھلے بندوں چینی حکومت کو نہیں دیا، تاہم کئی حکام نے کہا ہے کہ وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ چین کی حکومت نے اس حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی اور ذرائع ابلاغ اور امریکی حکام پر ہیکرز کی بطور چینی شناخت پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ کونسلر یونگ جیچی کا کہنا ہے کہ چین سائبر کرائم کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کہا کہ بیجنگ سائبر معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں عالمی قوانین کی حمایت کرتا ہے۔ گزشتہ برس امریکہ نے چین کے 5 فوجی افسروں پر کئی بڑی امریکی جوہری دھات اور سولر کمپنیوں کے نظام میں داخل ہو کر تجارتی راز چرانے کا الزام عائد کیا تھا۔ چین نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سائبر کرائم کے سلسلے میں بات چیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے فوجی تربیت کاروں کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صومالی فوج کے ایک افسر حسین افراح نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ بم دھماکے میں تمام اماراتی اہلکار محفوظ رہے ہیں جو بلٹ پروف گاڑی میں سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 3 افراد صومالی فوجی تھے جو قافلے کی حفاظت پر مامور تھے۔ برطانیہ میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے شام کا سفر کرنے والے برطانوی باشندوں کے کئی مشہور کے سامنے آنے کے بعد وہاں مسلم نوجوانوں میں انتہا پسندی کے رجحان کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ایسا اس سال کے شروع میں اس انکشاف کے بعد ہوا کہ بہت سی پروپیگنڈا ویڈیوز میں جہادی جان نامی نقاب پوش لڑاکا ایک برطانوی شہری ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
گزشتہ ہفتے بے شمار ٹی وی کیمروں کے سامنے 3 مردوں نے اپنے بیوی بچوں سے اپیل کی کہ وہ گھر واپس آ جائیں۔ اس ماہ کے شروع میں 3 خواتین جو آپس میں بہنیں ہیں 9 بچوں کے ساتھ مکہ سے واپس آتے ہوئے راستے میں غائب ہو گئی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ داعش میں شامل ہونے کے لیے ترکی کے راستے شام چلی گئیں۔ شوہروں میں سے ایک محمد شعیب نے ایک جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا، یہ چھوٹے بچے ہیں، 7 سال اور 5 سال کے، اور تم جانتی ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ فروری کے مہینے میں لندن میں اسکول کی 3 طالبات داعش میں شامل ہو گئی تھیں۔ اس ماہ کے شروع میں شمالی انگلینڈ کے ایک 17 سالہ لڑکے نے عراق میں داعش کی طرف سے خودکش حملے میں خود کو اڑا لیا تھا۔ اس کے چند روز بعد ایک سفید فام برطانوی نو مسلم تھامس ایونز صومالیہ میں الشباب کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے سلوویکیا میں سیکیورٹی کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا تھا کہ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کو انتہا پسند نظریات روکنے کے لیے مزید کوششیں کرنی چاہئیں۔
There are people who hold some of these views who don't go as far as advocating violence.
کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بعض ایسے نظریات رکھتے ہیں، وہ اتنا آگے تو نہیں جاتے کہ تشدد کو فروغ دیں، مگر وہ ان میں سے بعض تعصبات پر یقین رکھتے ہیں جن سے اسلام میں انتہا پسند نظریات اور ساتھی مسلمانوں کو یہ بتانے میں وزن پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سب کا حصہ ہیں۔ اس سے نوجوانوں کے لیے تعصب کو قاتلانہ ارادوں میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ کنگز کالج لندن میں انتہا پسندی کے امور کی ماہر جوینا کک کہتی ہیں وزیر اعظم کا نظریہ غلط ہے۔
By viewing the Muslim community as one single unified unit like this, you really do not understand the diversity of the community.
مسلمان کمیونٹی کو اس طرح ایک واحد متحد یونٹ کے طور پر دیکھنے سے آپ اس کمیونٹی کے مختلف نوع ہونے کو نہیں دیکھ سکتے، اور بغیر سوچے سمجھے اس طرح کا تجزیہ پیش کرنے سے آپ ان شہریوں کو برگشتہ کر دیتے ہیں جو قانون کی پابندی کرنے والے پرامن شہری ہیں اور جو آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہو سکتے ہیں۔ کک کا کہنا ہے کہ اس کے بجائے حکام کو مسلم کمیونٹی کے ساتھ اور زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے۔
Nobody wants to see their child go abroad or fall victim to radicalization or become radicalized. So this is
کوئی نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ ملک سے باہر جائے، انتہا پسندی کا شکار ہو جائے یا انتہا پسند بن جائے۔ چنانچہ ان کمیونٹیز میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ سیکیورٹی کے اہلکاروں اور ان کمیونٹیز کے درمیان روابط مضبوط اور مثبت ہوں۔ یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول نے ایک یونٹ قائم کیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹ ختم کرنا ہے جو اس گروپ کے نظریات کو فروغ دیتے ہوں۔ دہشت گردی سے متعلق امور کے ماہر اور اسلامک اسٹیٹ دا ڈیجیٹل کیلیفیٹ کے خالق عبدالباری اتوان کہتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ان کے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں۔ اتوان کہتے ہیں داعش نے ان اکاؤنٹس کو اپنے ہاں بھرتی کے لیے استعمال کیا ہے۔
سوشل میڈیا از اے گڈ گفٹ ٹو دا اسلامک سٹیٹ۔ وائی؟ اٹ از فری، اٹ از ایکسیسیبل،
سوشل میڈیا داعش کے لیے گویا ایک قدرتی تحفہ ہے. یہ مفت ہے, اس تک رسائی آسان ہے اور اس کا اثر بہت بہت زیادہ ہے. چنانچہ اگر آپ داعش کا اسامہ بن لادن سے تقابل کریں تو اسامہ بن لادن اپنی ویڈیوز نشر کرنے کے لیے مکمل طور پر الجزیرہ پر انحصار کرتا تھا اور وہ اس میں سے بہت کچھ حذف کر دیا کرتے تھے. ہولناک پروپیگنڈے کے لیے داعش کی تازہ ترین ویڈیو منگل کو جاری ہوئی جس میں 12 مبینہ جاسوسوں کو پھانسی دیتے دکھایا گیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت, اور آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی معلومات لائے ہیں کہ آپ کا جی ہی چاہنے لگے گا کہ کسی لمبے فضائی سفر پر روانہ ہوا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نت نئی ایجادات کے ساتھ ہوائی جہاز تیار کرنے والے ادارے کاک پیٹس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے کیبنز کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور زیادہ خوشگوار بنا دیا جائے. وائس آف امریکہ کے نمائندے جارج بوٹیک نے پیرس میں حال ہی میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل ایئر شو میں دکھائی جانے والی کچھ ایسی چیزوں اور ایجادات کا جائزہ لیا. گزشتہ 50 برسوں کے دوران ہوائی جہاز کے کاک پیٹس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. کنٹرول کالمز کی جگہ اب جوائے اسٹکس نے لے لی ہے جو پہلے پہلے کمپیوٹر پر گیمز کے لیے تیار کی گئی تھیں. اس کے علاوہ کلاک کی صورت والے آلات کو اب ایسے حساس اسکرین میں بدل دیا گیا ہے جہاں محض چھونے سے کمانڈ دی جا سکتی ہے. ہنی ویل ایرو اسپیس کے نائب صدر کین سنوڈراس کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ ایک چھوٹے مسافر بردار طیارے میں اپنی ترقی یافتہ کاک پٹ کی جانچ کرا ہے.
It has four very large screens and you'll see things are set up to be very very graphical. So not like the older cockpits where you had a lot of buttons. ایروسپیس کے نائب صدر
سنوڈراس کہتے ہیں کہ اس میں 4 بڑے اسکرین ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف آلات کو انتہائی گرافیکل انداز میں بنایا جا رہا ہے, جبکہ پرانے کاک پٹس میں متعدد پش بٹنس ہوتے تھے. اب زیادہ تر چیزوں کی نوعیت ایسی ہی ہے جو آپ کے موبائل ٹیلی فون یا پھر آئی پیڈ پر ہے. ہوتا یہ ہے کہ پائلٹ کے سامنے چھوٹے اسکرینز پر معلومات کو انتہائی آسان انداز میں بیان کر دیا گیا ہے جس سے صورتحال کا جائزہ لینا آسان ہے اور فوری طور پر کنٹرول کرنا بھی, تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں پائلٹ فیصلہ کر سکے. تھیلز ایویونکس کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ریچرڈ پیرٹ کہتے ہیں,
This system is based on our 20 years experience within the military field on helmet mounted display system and for the first time we will introduce it on the commercial aircraft.
Mr. پیرٹ کا کہنا ہے کہ اس نظام کی بنیاد میدان جنگ میں ہیلمٹ پر لگائے گئے ڈسپلے سسٹم پر ہے جو ہم نے 20 سال پہلے ایجاد کیا تھا, اور اب اسے پہلی بار کمرشل بنیادوں پر استعمال ہونے والے ہوائی جہازوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے. تھیلز کے سینئر ڈیولپمنٹ انجینئر سلوین موس کا کہنا ہے کہ ایئر ٹریفک کے کنٹرول مراکز میں بھی اب ایسی ہی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں.
We have no keyboard, no mouse. The controller is interactive with the system through the gaze information.
موس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کی بورڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ماؤس ہے. کنٹرولر کو گیز انفارمیشن یعنی آنکھ کے ذریعے ابلاغ کی ٹیکنالوجی اور ٹچ اسکرین کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے. ہوائی جہاز بنانے والے یہ ادارے مسافروں کو بھی فراموش نہیں کر رہے. مسافروں کی سیٹوں کی پشت پر ویڈیو ڈسپلے آج کے دور میں زیادہ تفریح فراہم کرتے ہیں. پیناسونک ایویونکس کے سینئر مینیجر میتھیاس والدر کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ مسافر کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے وہ آرام سے اپنے گھر پر ہے.
What we're close to really delivering is the seamless travel process for the passenger, so there's no difference between the experience
Manager
that you have on the ground
ہے کہ ہم مسافروں کے لیے سفر کے بہترین عمل کو مکمل کرنے کے قریب ہیں. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ زمین پر ہیں یا پھر فضا میں محو پرواز طیارے میں بیٹھے ہیں. پیرس ایئر شو میں نمائش کے لیے مصنوعات پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ 2020 تک بیشتر مسافر بردار طیاروں میں ترقی یافتہ حساس ٹچ اسکرین ہوں گے, جبکہ پائلٹ سر پر موجود ہیلمٹ کے ذریعے مختلف معلومات کو بہترین انداز میں حاصل کر سکے گا. اور پروگرام کے آخر میں وہی مصرع, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں،
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے۔ سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں۔ سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے۔
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی، اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ڈاکٹر
سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے، جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں،
10 hours, 3 days take a bus for 20 hours because they know that us being there,
ye log 10 ghante intezar karte hain 3 din tak 20 ghante bus mein safar karte hain kyunki wo jante hain ki hum yahan unke bacche ka ilaaj karenge aur wo naujawani mein maut ka shikar hone se bach jayega۔ chunanche unki badi ummeed hame hausla deti hai ki hum jo ho sake wo kare aur in bachchon ka ilaaj kare۔ یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی۔ تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا، یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے، اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے۔ دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں۔
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو۔ انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے، اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان کا کام بہت قابل قدر ہے۔ اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے جو گل۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔